اللهم فرما دے ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، اختر وہ معترض مجھے نادان نظر آیا، اختر وہ معترض مجھے نادان نظر آیا، یعنی اللہ والوں سے اعراض اچھا نہیں ہے، اللہ والے ہمیشہ بندوں کے فائدے کے لیے، امت کے فائدے کے لیے کند نصیحت کرتے ہیں، اسے اعراض نہیں کرنا چاہیے، ان کی بات مان لینا چاہیے، فائدے میں رہیں گے، کل پچھتانا نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مشائخ کی اتباع کامل نصیب فرما دے، حق راستہ عطا فرما دے، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ عطا فرما دے۔ اختر و معترض مجھے نادان نظر آیا، جو اپنی جوانی میں گلستان نظر آیا، جو اپنی جوانی میں گلستان نظر آیا، پیر نے مجھے آج بیابان نظر آیا،
پیری مانے بڑا پڑا پا،
پیری نے مجھے آج بیابان نظر آیا، جو اپنی جوانی میں گلستان نظر آیا، جو اپنی جوانی میں گلستان نظر آیا، پیری نے مجھے آج بیابان نظر آیا، ہر شخص حیران پریشان نظر آیا، دیوانے حق مجھے خندان نظر آیا۔
جس نے بھی غیر اللہ سے دل لگایا، دنیا سے جی لگایا، یا جو کچھ دنیا میں ہے اللہ کے سوا اس سے جی لگایا، وہ ہمیشہ پریشان اور حیران رہتا ہے، تنگ و پریشان رہتا ہے، اور اللہ کا دیوانہ جو اللہ پر فدا ہو جائے کہ اللہ کے راستے میں، شریعت کے راستے میں کسی اور طرف متوجہ نہ ہو اور کسی بات کی بات نہ مانے، شریعت پر عمل کرے، بس وہ دیوانہ حق ہے، اللہ کا دیوانہ ہے۔
ہر شخص ہی حیران پریشان نظر آیا، ہر شخص ہی حیران پریشان نظر آیا، دیوانے حق بس مجھے خندان نظر آیا، دیوانے حق بس مجھے خندان نظر آیا، چہرے سے جب آثار ملا حق بنا ہوئے، چہرے سے جب آثار ملا وہ بھول مجھے سارے مغیلا نظر آیا،
سارے مغیلا قبول کرنا جو سب سے سخت اور خاردار ہوتا ہے تکلیف دے دے،
چہرے سے جب سارے ملا کھانا ہوئے، وہ بھول مجھے سارے مغیلا نظر آیا، تھا چاند کی مانند کبھی چہرہ روشن، مدت کے بعد نادم زاوا نظر آیا،
نادم زاوا زاوا کی جمع زاوا نے کہا ہوا،
تھا چاند کی مانند کبھی چہرہ روشن، مدت کے بعد نادم زاوا نظر آیا، موجے فنا میں اس کی روانی نہیں رہی، موجے فنا میں اس کی روانی نہیں رہی، دریائے محبت میں جو طوفان نظر آیا، دریائے محبت میں جو طوفان نظر آیا، تالاب ہے وہی مگر پانی بدل گیا، تالاب ہے وہی مگر پانی بدل گیا، جو اس سے تھا فرحاں کبھی گریاں نظر آیا، جو اس سے تھا فرحاں کبھی گریاں نظر آیا،
یعنی حسینوں سے دل لگانے والا حسن جب چہرے سے زائل ہو گیا، وہ نظر آیا مجھے بندر کھلا۔ حضرت والا رحمہ اللہ کا عجیب عجیب اصلاحی اشعار ہوتے ہیں کہ جب حسن چہرے سے زائل ہو جاتا ہے تب سب تالاب وہی ہے، جسم وہی ہے، لیکن پانی بدل گیا، پانی بدل جانے سے وہ چہرہ پھیکا پڑ گیا، اس نے اس کا پھیکا پڑ گیا، جھریاں پڑ گئیں، دانت اکھڑنے لگے ہیں، تو اس جوانی پر جو آدمی مرتا ہے، اس حسن پر جو مرتا ہے، اس پر یہ اشعار ہیں نصیحت کے کہ ایسی چیزوں سے دل نہ لگانا چاہیے جو فنا ہونے والی ہیں۔ حضرت والا رحمہ اللہ کے یہی آہ و فغاں، یہی رونا ہمیشہ رہا۔ بعضے لوگ تو دوسروں سے عشق کرتے ہیں، بعضے لوگ خود ہی اپنے ہی اوپر عاشق ہو جاتے ہیں، اپنے ہی کو آئینے میں دیکھ دیکھ کر سنوارتے اور اپنے اوپر عاشق ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مرض ہے کہ اپنے ہی اوپر عاشق ہو جانا۔ تو یہ اس میں یہ بھی نصیحت ہے کہ جو حسن خدا تعالیٰ نے دیا ہے یہ اللہ ہی کی عطا ہے، اس میں مغن ہو جانا، اس میں مشغول ہو جانا، اپنے کو باکمال سمجھنا اور حسن کے شہزادی سمجھنا اور بڑی اس کو کمال سمجھنا۔ اصل تو چیز سیرت ہے، سیرت اچھی ہو، خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک عطا ہوتی ہے، لیکن سیرت کسبی چیز بھی ہے، عطا یا خداوندی ہے لیکن کسبی چیز ہے کہ اس کو اچھی سیرت کو بنانا چاہیے، اچھے اخلاق ہونے چاہیے، اچھے مکارم ہونے چاہیے اور تقویٰ ہونا چاہیے، خدا تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ سے لگاؤ ہونا چاہیے۔ بہرحال یہاں پر نصیحت کی جا رہی ہے کہ جسم وہی ہوتا ہے مگر حسن ڈھلتا چلا جاتا ہے، پانی بدلتا چلا جاتا ہے۔ جو لوگ اس کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، جب وہ اپنے ہی حسن کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، بڑھاپے میں جو ہے وہ نادم ہو گیا، نادم زاغاں ہو گیا، اور جو پہلے خوش تھا وہ اب رو رہا ہے کہ میں نے کہاں جی لگایا تھا۔
تالاب ہے وہی مگر پانی بدل گیا، جو اس سے تھا فرحاں کبھی گریاں نظر آیا، چھایا دل سے جب سے تیری یاد کا عالم۔
یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے،
چھایا دل سے جب سے تیری یاد کا عالم، ہر ذرہ مجھے منزل جانا نظر آیا، ہر ذرہ مجھے منزل جانا نظر آیا۔
کسی کو خواہش نے فرمایا کہ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر، دیکھوں جدھر۔ جہاں جہاں دیکھتا ہے وہاں اس کو اللہ کی نشانیاں اور اللہ تعالیٰ کی خلاقیت، اللہ تعالیٰ کی صنعت اور اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور صورت گری نظر آتی ہے، چپے چپے پہ ذرے ذرے میں اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما نظر آتی ہے۔
چھایا ہے دل پہ جب سے تیری یاد کا عالم، چھایا ہے دل پہ جب سے تیری یاد کا عالم، ہر ذرہ مجھے منزل جانا نظر آیا، ہر ذرہ مجھے منزل جانا نظر آیا۔
آخری شعر،
مقصد ہمارا کرد ہے ہند سود مند،
ہند سود مند یعنی فائدہ مند، فائدہ پہنچانے والی بات، خیر خواہی کی بات۔
مقصد ہمارا کرد ہے ہند سود مند، اختر معترض مجھے نادان نظر آیا، اختر معترض مجھے نادان نظر آیا۔
جو حرام حسن، حرام عشق کی، حرام عشق کی دھجیاں بھی کہتے تھے، بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، کرتے تھے، کرتے ہیں، لیکن ایک تو یہ کہ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ راز اور یہ اس زمانے کا مرض منکشف فرمایا اور اس کی تدابیر بھی خاص طور پر ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کو الہام فرمائے۔ تو جو لوگ معترض ہیں، ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ سے مضمون کے زمانے سے مضمون بیان کرتا ہوں، اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر یہ مضمون بیان کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، کبھی لوگوں کی باتوں سے میں مرعوب نہیں ہوں گا، ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گا کہ لوگ کیا کہیں میرے بارے میں۔ فرماتے تھے کہ تم لوگ اپنے جو ہے وہ لباس کو کھول دو، بے شرمی بے حیائی کے کام کرو اور ہم زبان پر بھی وہ بات نہ لائیں، یہ کیسا ظلم ہے۔ تو ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے ہمیشہ جو ہے اس مضمون کو بیان فرمایا، اور بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ایسی باتیں جو ہے اس سے ہمیں شرم آتی، گناہ کرتے شرم نہیں آتی، موبائلوں کے اندر نامحرموں کو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں اور اللہ رسول کا حکم واضح طور پر ٹوٹ رہا ہے, صریح حکم ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم اور وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ذالک ازکی لہم. قرآن اور حدیث کا اللہ اور رسول کا حکم ٹوٹ رہا ہے, اللہ نے منع فرمایا, اپنے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی منع فرمایا کہ یہ کام مت کرو بے حیائی کے, مگر بے حیائی کے کام کر رہے ہیں, موبائلوں میں دیکھ رہے ہیں, کالیں چل رہی ہیں لمبی لمبی. آج بھی کسی بے روزگار کو بیچارے کو میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں, بے روزگار ہے اور اس کے لیے میں دعا کر رہا ہوں. آج میں نے کسی نے مجھ سے بتایا کہ ہمارے یہاں ایک کام کی ضرورت ہے, تو مجھے خیال آیا کہ میں اس کو بتا دوں بے روزگار ہے کافی عرصے سے اور کام بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اور بہت آرام کا کام ہے. تو میں نے اس کو فون کیا, اس نے صرف اس وجہ سے انکار کر دیا کہ میں رکشہ اور بائک چلاتے مجھے شرم آتی ہے, رکشہ میں جانے مجھے شرم آتی ہے, گاڑی چلاتا ہوں میں تو, اور دوسرے یہ کہ ٹیلی فون پر بیک گراؤنڈ میں ٹی وی چلنے کی آواز آ رہی ہے, گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے, بیٹھ کے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. بے روزگار ہیں لیکن خدا کی نافرمانی نہیں چھوڑتے, جو سبب تنگی ہے, سبب پریشانی ہے, چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں. بظاہر جو ہے وہ شریف بنے ہوئے ہیں, بظاہر بہت ہی شرم و حیا والے بنے ہوئے ہیں, لیکن گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر بے حیائی کے کام کرتے ہیں, تنہائیوں میں بے حیائی کے کام کرتے ہیں. یہ کیسی شرافت ہے, کیسی نجابت, کیسی شرافت ہے, کیسی نجابت, کہیں جلوتوں میں شرافت کی باتیں مگر جاتے ہیں جب خلوتوں میں اپنی, تو حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں. تنہائیوں کے اندر گناہ ہو رہے ہیں, شیخ کو بتاتے بھی نہیں ہیں, بتائیں گے تو وہی شرم آئے گی ہم کو, شیخ کیا سوچے گا. وہی اصلاح کی نیت سے بتا دینا چاہیے, اول خود کوشش کرے, کون کہتا ہے کہ اپنے گناہوں کو بتلاتے پھرو, خود اپنی ہمت سے کام لو, اپنے نفس کو کچلو اور ہرگز بھی جو ہے وہ برا کام مت کرو. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کو بالکل کھول کر چند سطروں میں بیان فرما دیا کہ تمام تر تصوف کا حاصل یہ ہے. جو پیری مریدی ہے اس کو لوگ معلوم نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں کہ قبریں ہوں گی اور وہ بڑے بڑے مراقبے ہوں گے اور سر پر رومال ڈال کر کیا کرتے ہوں گے, ہزار دانے کی تصویر لیے بیٹھے ہوں گے اور دنیا کو لات مارے ہوں گے, بیوی بچوں سے غصہ کرتے ہوں گے. یہ تو تصوف ہے ہی نہیں, بالکل غلط نظریہ ہے. حکیم الامت نے فرمایا تمام تر تصوف کا حاصل یہ ہے کہ جن طاعات میں سستی ہو اس سستی کا مقابلہ کر کے ان طاعات کو بجا لائے, اور جن گناہوں کے تقاضے ہوں ان تقاضوں کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچ جائے. یہی بات تعلق مع اللہ بنانے والی ہے, پیدا کرنے والی ہے, یہی بات تعلق مع اللہ باقی رکھنے والی ہے, اور یہی بات تعلق مع اللہ کو بڑھانے والی ہے. یہ راستہ کتنا صاف کر دیا کہ جن طاعت میں سستی ہو سستی کا مقابلہ کرے. چلو بھائی, آپ اگر اپنے کو مستغنی سمجھتے ہو کسی شہر سے اللہ والوں سے کہ کیا ضرورت ہے, تو کم سے کم اتنا کام تو کرو کہ سستی کا مقابلہ کرو اور طاعت کو بجا لاؤ. فرائض واجبات نہیں کہتے کہ بہت نوافل پڑھو, نہیں کہتے کہ بہت ذکر و اذکار کرو, لیکن فرائض کو تو اہمیت کے ساتھ ادا کرو, اور بات یہ کہ اس کو اچھا بنانے کی بھی کوشش کرو, ہر وقت جو ہے اس کو اچھا بناتے رہو. یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ لِیَبْلُوَکُمْ اَیُّکُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا, ہم نے تمہیں جو پیدا کیا ہے موت اور زندگی کو پیدا کیا اس واسطے کہ تاکہ ہم دیکھیں, تم کو پیدا اس لیے کیا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسی عبادت کرتے ہو, اچھی عبادت کرتے. لِیَبْلُوَکُمْ, تم میں سے کون اچھی عبادت کرتا ہے. کثیر عبادت کا نہیں فرمایا کہ زیادہ کون کرتا ہے, دیکھتے ہیں مقابلہ کہ وہ 10 رکعت پڑھتا ہے تو ہم 20 رکعت پڑھتے ہیں. ایک شخص جو ہے وہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو اچانک ٹکٹ چیکر آ گیا, ٹکٹ اس کے پاس تھا نہیں, بدماش تھا, دینے کا ارادہ نہیں تھا, تو اس نے کیا کیا کہ ریاکار تھا, اس نے فوراً مصلی بچھایا اور نماز کی نیت باندھ لی. اب ٹکٹ چیکر نے کہا کہ بھائی چلو آگے ہم ہو کے آتے ہیں, واپسی پہ دیکھ لیں گے. جیسے ہی ٹکٹ چیکر چلا گیا آرام سے سیٹ پر بیٹھ گیا. ٹکٹ چیکر دوبارہ آیا تو پھر اس نے جو ہے نیت باندھ لی, پھر وہ آگے چلا گیا, ادھر ادھر کو پھر آیا, اس نے کہا تو جان ہی نہیں چھوڑا, اس نے ہاتھ اٹھا کر تکبیر میں یہ کہا نیت کی کہ نیت کرتا ہوں 100 رکعت نفل نماز کی. تو ایسے بھی یہ تھوڑی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زیادہ عبادت دیکھیں کون تم میں کون زیادہ مقابلہ کرتا ہے, مقابلہ دیکھیں کون زیادہ عبادت کرتا ہے, بلکہ یہ فرمایا کہ ایوکم احسن عملہ, تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. تو بھائی سستی کا مقابلہ کر کے طاعت کرو, اور اصل بات تو یہی ہے, راستہ یہی ہے کہ جو آدمی یہ کام کر لے کہ طاعت میں سستی ہو تو اس کا مقابلہ کر کے طاعت کو وقت پر بجا لائے اور اچھے طریقے سے بجا لائے, اور گناہوں کے تقاضے ہوں تو ان کو کچلا کرے, خوب کچلے یہاں تک کہ خون ہو جائے, اور دل کو اپنے توڑے اور ہرگز گناہ نہ کرے. تو بس کام تو کرنے کا ہے یہی, لیکن بھائی عادت اللہ یہی ہے, طریقہ اللہ نے یہی رکھا ہے کہ یہ جو راستہ ہے یہ بغیر کسی مرشد کے, سچے مرشد کے طے نہیں ہوتا ہے جب تک اس سے کوئی تعلق نہ کرے. اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اور تمام انبیاء کی, کہ وہ اللہ کا دین وہ سکھاتے ہیں, رجال اللہ سکھاتے ہیں, کتاب اللہ تو نازل ہوئی ساتھ میں دین سکھانے کے لیے رجال اللہ کو اللہ نے بھیجا. تو اسی طرح سے یہ سلسلہ قیامت تک قائم رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے جو نائبین رسول ہوتے ہیں یا ان کے معتمد اجازت یافتہ ہوتے ہیں, نیک گمان والے ہوتے ہیں, غلام ہوتے ہیں, خدام ہوتے ہیں, وہ بھی اس کام کو سر انجام دیتے رہتے ہیں, تو اس سے تعلق تو کرنا پڑے گا, بغیر اس کے جو ہے کام بنتا نہیں ہے. تو غرض یہ کہ یہ جو گناہوں کو چھوڑتے نہیں ہیں ہم لوگ اور چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں, یہی وجہ ہے کہ طبیعت جو ہے وہ غمگین رہتی ہے, اداس رہتی ہے. ہمارے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, جب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا, حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا, تو بہت زبردست صدمہ ہوا آپ کو, لیکن فرمایا کہ بھائی اگر ایک چیز میرے پاس نہ ہوتی تو میں اس صدمے میں چارپائی سے لگ جاتا, کیونکہ بے حد محبت کا تعلق تھا آپس میں. تو فرمایا کہ اگر ایک چیز میرے پاس نہ ہوتی تو میں اس غم میں چارپائی سے لگ جاتا. تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت وہ کیا چیز ہے, فرمایا وہی چیز جس کے لیے تم میرے پاس آتے ہو, یعنی تعلق مع اللہ. تو تعلق مع اللہ وہ چیز ہے جو تمام غموں کو جو ہے وہ کھا جاتی ہے. فرمایا کہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ عصائے موسوی ہے, یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو زمین پر ڈال دیا جادوگروں کے مقابلے میں, وہ آئے تھے مقابلہ کرنے اور اپنی رسیوں کو اور لاٹھیوں کو نیچے زمین پہ ڈال دیا, اور ان کے شوب دبازی کی وجہ سے اور اس کی جو کہلاتی ہے نظر, کیا کہتے ہیں اس کو, مسمرزم تو جدید لفظ ہے, نظر بندی کی وجہ سے وہ سانپ اور اجدے معلوم ہونے لگے, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو عصا تھی وہ حقیقت میں اجدا بن گئی تھی, اللہ کا حکم تھا, اللہ نے حکم دیا, وہ واقعتاً اجدا بن گئی اور سب چیزوں کو نگل لیا اس نے, سب سانپوں کو نگل لیا جو سانپ نظر آ رہے تھے. اسی طرح سے یہ جو غم ہے اللہ کی محبت کا, یہ عصا موسوی ہے, اللہ سے تعلق بڑھانا یہ تمام غموں کو کھا جاتا ہے, نگل جاتا ہے. تو یہ اللہ سے تعلق جن لوگوں کا مضبوط نہیں ہوتا وہ حالات سے بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں. تو غرض یہ کہ آج ارادہ یہی تھا, یہ تو تمہید اشعار کی وجہ سے آ گئی, کہ تسلیم و رضا کا مقام ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے اس کو رسالہ اصلاح اخلاق میں بھی بیان فرمایا ہے, اور فرمایا ہے کہ تسلیم و رضا کا مقام اخلاص کے مقام سے بھی اونچا ہے, سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ رضا بالقضاء, یعنی اللہ کے تمام فیصلوں پر راضی رہنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی کی نیک بختی اور سعادت میں سے ہے کہ وہ خیر کو مانگا کرے, اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتا رہے, کیسے بھی حالات ہو مانگتا رہے, اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے. اور آدمی کی بدبختی اور شقاوت اس میں ہے, شقاوت میں سے ہے کہ اللہ سے خیر مانگنا چھوڑ دے اور اللہ کے فیصلوں سے ناخوش اور ناراض ہو جائے, نعوذ باللہ تعالی من ذالک. تو تمام حالات میں, جمیع حالات میں راضی و رضا رہنا. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے اپنے شیخ پھول پوری رحمہ اللہ کی تقریر ہمیں سنائی کہ بھئی چار حالات سے حالت سے بندے کی حالت خالی نہیں، کہ ایک تو جو حالات ناموافق آتے ہیں، موافق ہوں یا ناموافق ہوں، وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے آتے ہیں، تو اس میں جو ہے سراسر اللہ کا کوئی فائدہ ہو. جیسے مثلا کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو نعوذ باللہ اس میں کوئی اللہ کا فائدہ ہے، کسی کو حادثہ پیش آ گیا، کسی کو رزق میں تنگ کر دیا، تنگی ہو گئی تو نعوذ باللہ اللہ کے خزانے میں کچھ اضافہ ہو گیا. جیسے نعوذ باللہ اللہ کے خزانے محدود ہیں، اس میں کوئی کمی ہو گئی جو بندے سے کھینچ لیا رزق کہ بھائی آج کل کمی چل رہی ہے، تھوڑا دے دو واپس، نعوذ باللہ تعالی من ذلک، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. اسی طرح کوئی ناموافق حالت پیش آ جائے تو اس میں اللہ کا فائدہ ہونا محال ہے. دوسری صورت کچھ یہ ہو سکتی تھی کہ بھائی کچھ اللہ کا فائدہ ہو کچھ بندے کا، تو یہ بھی محال ہے، ناممکن ہے. اور تیسری چیز یہ، اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، دل میں بیٹھا لینا چاہیے اس بات کو، کہ تیسری بات یہ ہے کہ نہ اللہ کا فائدہ ہو نہ بندے کا، تو یہ بھی محال ہے کہ اللہ تعالیٰ فضول اور لغو کاموں سے پاک ہے. اب چوتھی اور آخری واحد صورت یہی رہ گئی، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں، کہ جو بھی حالات پیش آتے ہیں وہ سب کے سب سراسر بندے کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، سراسر بندے. اب یہ کہ یہ حکمتیں ہمارے سامنے نہیں آتی، یہ امتحان ہے کہ بندہ ہم سے راضی رہتا ہے کہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں، کہیں کہیں پرچے آؤٹ بھی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ پرچے آؤٹ ہوئے ہوئے ہیں ہم غور و فکر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم ضرور آزمائیں گے، تاکید سے فرمایا کہ کچھ نہ کچھ حال ناموافق بندوں کو آئے گا. کس کس میں سے؟ مگر میرے حضرت فرماتے تھے بشیئن جو ہے اس میں جو ہے، اور من الخوف یہ تبعیضیہ ہے کہ ہم جو کل خوف ہے اس میں سے بھی تھوڑا سا خوف دیں گے، پورا یہ نہیں کہ بالکل ہی جیسا درجہ ہوتا ہے ویسا آزمایا جاتا ہے. صحابہ کا کیسا درجہ تھا ویسا ہی ان کو آزمایا گیا، کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ان کی گواہی دے رہے ہیں کہ ان کے کلیجے منہ کو آ گئے، اتنا ہم نے ان کو آزمایا ہے کہ ان کے کلیجے منہ کو آ گئے، لیکن ہم تو کتنے ضعیف اور کمزور ہیں. ذرا سا کوئی تغیر حالات میں آ جاتا ہے ہمارے ایمان کی شمع ٹمٹمانے لگتی ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بھائی خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ کوئی آدمی حرام نوکری کر رہا ہے تو جوش میں آ کر اس وقت تک حرام نوکری کو نہ چھوڑے جب تک کہ اس کو حلال نہ مل جائے. اسی وجہ سے کہ ہمارے ایمانوں کی شمع تو ویسے ہی ٹمٹما رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم جوش میں آ کر حرام چھوڑ دیں، سود کھانا چھوڑ دیں، سودی نوکری چھوڑ دیں، اور اس کے بعد ہمیں حلال نہ ملی تو شیطان فوراً ایسے موقع پہ آ جاتا ہے کہ دیکھو تم نے اللہ کے لیے حرام چھوڑا، حلال پر آئے، لیکن تمہارا تو اب یہ حال ہے کہ تمہیں حلال بھی نہیں مل رہا. اس طرح انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اللہ سے شکایت پیدا ہو جاتی ہے اور کفر بھی بکنے لگتا ہے بعض اوقات. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے. تو غرض یہ کہ جو بھی حالات پیش آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پرچہ آؤٹ کیا ہوا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے، تو بتا دیا ہے کہ یہ حالات پیش ہوں تو سمجھ لو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے حالات ہیں، اس میں ہمیں صبر اور شکر سے رہنا چاہیے، عافیت مانگتے رہنا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں ابھی بیان کیا کہ خیر مانگتے رہنا چاہیے لیکن نتیجے پر راضی رہنا چاہیے، شکوا شکایت نہ کرے. شکوا شکایت کرنا یہ بدبختی ہے، حدیث پاک کی روح سے شکوا شکایت کرنا، خدا کے فیصلے سے ناراض ہونا، خیر کو مانگنا ترک کر دینا گھبرا کر کے، بھائی اب کیا کریں تو مصیبت ایسی آ گئی، یہ تو ٹلتی معلوم نہیں ہو رہی، چھوڑو کون مانگے عافیت، نہیں بلکہ خیر مانگتا رہے یہ سعادت ہے، اور خیر مانگنا، خیر مانگنے کو ترک کر دینا یہ شقاوت ہے، بدبختی کی علامت ہے، اور پھر شکوا اور شکایت کرنا یہ تو اور بھی زیادہ بدبختی کی علامت ہے، شقاوت ہے یہ، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے. تو خیر اور عافیت کو مانگتا رہے لیکن نتیجے پر راضی برضا رہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تقریباً 12 برس کی عمر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں، یعنی ان کو حیرت اس بات پر ہوئی کہ نبی تو صبر و تسلیم و رضا کا پیکر ہونا چاہیے تو وہ کیسے رو رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں تھا کہ بالکل قطعاً مطلقاً رونا اور غم کرنا تسلیم و رضا کے خلاف ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن عوف یہ تو رحمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے وحیت کی ہوئی رحمت ہے، یہ تو ہر انسان کے اندر فطری ہے تو اس لیے ہم رو رہے ہیں. اور فرمایا کہ اے ابراہیم آنسو بہاتی ہے اور جو ہے وہ دل غم سے ٹکڑے ٹکڑے ہے, لیکن زبان سے ہم وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے, وہی اس پر ہم راضی رہیں گے, اور ہمارا دل جو ہے آپ کی جدائی سے غمگین ہے. تو یہ تسلیم و رضا کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل دل میں غم نہ آئے, بلکہ غم آ سکتا ہے طبعی, لیکن شکوہ نہ آنا چاہیے. شکوہ آنا, شکایت ہونا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا, مال میں نقصان ہو یا خدا نہ خواستہ اولاد میں نقصان ہو یا کوئی عزیز و قارب چلے جائیں یا کسی طور سے بھی کوئی ناموافق حالات آ جائیں, تو اس کو اللہ ہی کی طرف سے سمجھنا چاہیے اور اپنی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے. تو آگے ہی صبر کا انجام بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, بشارت دے رہے ہیں. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, کہ آپ بشارت دے دیجئے ان لوگوں پر کہ جن پر مصیبت آتی ہے اور ما اصابکم, وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم, جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں, قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, تو ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اور آگے کیا ہے, اولئک علیہم صلوات من ربہم, سبحان اللہ, اللہ فرمانے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور عام رحمت دونوں کی دونوں, صلوات معنی خاص رحمت, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام رحمت بھی ان کے لیے ہیں, تمام کی تمام کامل رحمت کے وہ لوگ جو ہے وہ مستحق ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کہ جن جو لوگ ایسے حالات میں صبر کرتے ہیں. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا, کبھی دل پہ صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا, دونوں بازو رکھتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کی شان عجیب ہے کہ جب اس کو کوئی نعمت پہنچتی ہے تو اللہ کی تعریف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے, اس طرح سے خدا کا قرب حاصل کر لیتا ہے, اور جو ناموافق حالات ہوتے ہیں تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے, تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں, اور اس پر وہ صبر کرتا ہے, اس طرح سے خدا کا قرب حاصل کر لیتا ہے. چٹ بھی اپنی ہے پٹ بھی اپنی, تو بھائی اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوگا جبھی تو یہ صورت پیدا ہوگی. آگے فرما رہے ہیں, وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون, ہے نا, اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. سبحان اللہ, ایک صبر کرنے والے پر خدا تعالیٰ کا ایک سرٹیفکیٹ نازل ہو رہا ہے, ایک ٹھپا لگ رہا ہے, ایک مہر لگ رہا ہے کہ تم بالکل صحیح راستے پر ہو, تم ہدایت یافتہ ہو. معلوم ہوا کہ صبر کرنا بہت بڑا مقام ہے, اسی لیے فرمایا کہ اخلاص سے بھی اونچا مقام صبر و تسلیم و رضا ہے, اللہ کے فیصلوں سے راضی رہنا. کتنے کتنے انبیاء پر کیسے کیسے حالات پیش آئے, انہیں صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ زندگی گزاری. اسی طرح اولیاء اللہ پر کیسے کیسے حالات آئے, ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے اپنے خاندان کے 7 جنازے نکل گئے ایک ہی دن میں, عید کے دن 7 جنازے, لیکن صبر کا ایسا حال ان پر طاری ہوا کہ ایک آنسو بھی نہ گر سکا, اس وقت ایک آنسو بھی نہ گر سکا. تو لوگوں نے تانا دیا کہ کیسا پتھر دل باپ ہے, کیسا انسان ہے کہ جو اپنی اولاد پر روتا نہیں. ہم نے, ہمارے بھی دوست آتے ہیں وہ وہاں کے ہیں کوئٹہ سوابی وغیرہ کے, وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں تو رونے میں مقابلہ ہوتا ہے, ہاں جب کوئی مر جاتا ہے تو رونے میں مقابلہ ہوتا ہے, اور معلومات کی جاتی ہے کہ کون زیادہ رو رہا تھا, تو جو زیادہ روتا ہے اس کو محبت کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے, اس کو زیادہ محبت تھی. انا للہ وانا الیہ راجعون, یہ تو مقصد نہیں ہے, تباہی غم ہونا اور ہے, اور بین کر کے رونا اور چلانا چیخنا یہ سب منع ہے. جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے چپکے رو رہے تھے, غم آپ کو ہو رہا تھا, آنسو بہ رہے تھے, تو اس لیے طریقہ اگر غم ہو تو آنسو آ جائے کوئی بات نہیں, لیکن اصل بات کہنے کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے تعلق وہ دولت ہے کہ تمام تم کے تمام غموں کو نگل جاتا ہے. صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال جیسے غنچہ گرے خاروں میں چٹک لیتا ہے, ہمارے حضرت رحم. اور فرماتے ہیں کہ کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں, کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں, صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں، صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں۔ روح جو ہے پرسکون ہے، اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ کمال کی بات یہ ہے، کمال کی بات یہ ہے کہ غم پہنچے۔ بعض لوگ غلبہ حال میں ہوتے ہیں، بعض بزرگوں پر غلبہ حال ہوتا ہے کہ وہ اس بقول ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ یہ شعر کے کہ دوست کی جانب سے آئے جو بلا، وہ بلا ہرگز نہیں وہ ہے کرم۔ دوست کی جانب سے آئے جو بلا، اللہ کی طرف سے چاہے نعمت آئے چاہے کوئی بلا آ جائے، وہ ان پر غلبہ حال طاری ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ آئی کہاں سے، محبوب کے ہاتھوں سے آئی ہے، محبوب کے دست مبارک سے آئی ہے، بس وہ اس کو خوشی خوشی قبول کرتے ہیں۔ وہ ان پر ایسا غلبہ حال طاری ہو جاتا ہے کہ اس میں آنسو بہانے کے بجائے وہ شاداں و فرحاں رہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے محبوب کی۔ لیکن سنت طریقہ کیا ہے، کمال طریقہ کیا ہے؟ چونکہ وہ مغلوب ہوتے ہیں، مغلوب الحال ہوتے ہیں، تو وہ ہوتے تو اللہ کے مقبول ہیں لیکن واجب التقلید نہیں ہوتے، ان کی تقلید نہیں کی جاتی۔ ہم تقلید کریں گے سنت کے راستے کی۔ اگر کسی پر غلبہ حال ہو جائے تو ہم اس کو تہمت نہیں لگائیں گے، اس کو مجرم نہیں جانیں گے، نعوذ باللہ۔ وہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غلبہ حال ہے۔ کسی طرح اللہ تعالیٰ کو کچھ بندوں کا کچھ حال پسند ہوتا ہے، کچھ بندوں کا کچھ حال پسند ہوتا ہے، لیکن یہ قابل تقلید نہیں ہوتی بات، بلکہ قابل تقلید تو صرف اور صرف سنت کا راستہ ہے، اور سنت کا راستہ یہی ہے، اور کمال یہی ہے کہ رنج و غم آئے لیکن خدا کے فیصلے پر ناراض رہے، ناراض نہ ہو، راضی رہے، تسلیم و رضا سے رہے، یہ ہے کمال کی بات۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو تسلیم و رضا سے رہنا نصیب فرمائے، جو بھی حالات ہوں راضی برضا رہیں۔ حاکم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ پریشانی، وہ پریشانی، یہ پریشانی، لوگ پریشانیوں کی ایک فہرست لیے پھرتے ہیں کہ ہمیں فلاں پریشانی۔ فرمایا کہ اصل بات تو پریشانی کی یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اصلی کام تو کرنے کا یہ ہے، اصلی جستجو تو یہ ہے کہ خدا تعالی ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ایک لمحے کو بھی ناراض نہ ہو جائے، یہ ہے پریشانی کی بات، باقی تو کچھ بھی نہیں۔ ہاں تو یہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا تعلق نصیب فرمائے۔ ہاں مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے، بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے، جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں، کیا ہے آگے نہ، بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے، نہیں جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے، بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے، جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے، جس راہ سے وہ لے چلتے ہیں اس راہ کو اسفل دیکھا ہے، اور جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اثقل بھاری مشکل پریشانی والا راستہ دیکھا ہے۔ تو ہم اپنے حال کو خود تجویز نہیں کر سکتے، خدا تعالی ہم پر 100 ماؤں سے زیادہ، 70 ماؤں سے زیادہ مہربان اور ہمدردی رکھنے والے ہیں، اور تمام فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، پھر پریشانی کی کیا بات ہے۔ خدا تعالی کا تعلق حاصل کرنا چاہیے جو کرنے کا کام ہے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے اس مضمون میں خواجہ صاحب کا ذکر فرمایا، سوگ میں یہ کس کی شرکت ہو گئی، بزم ماتم بزم عشرت ہو گئی۔ سوگ میں یعنی غم میں پڑے تھے، کسی کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، لیکن خدا تعالیٰ کا قرب اس سے بڑھ گیا، خدا تعالیٰ کی طرف دھیان ہو گیا، اپنے اللہ سے مانگنے کا، مناجات کرنے کا، اپنی شکایت اللہ سے کہنے کا، اپنے حالات اللہ سے کہنے کا کہ یا اللہ یہ پریشانی آ گئی، یہ غم کی بات آ گئی، ہم تو کمزور ہیں، اللہ اس پریشانی کو ٹال دیجئے، اس غم کو ٹال دیجئے۔ سوگ میں یہ کس کی شرکت ہو گئی، فوراً اللہ سے تعلق ہو گیا، بزم ماتم بزم عشرت بن گئی، سارے غم جو ہے غائب ہو گئے، خدا تعالیٰ سے ایسا تعلق نصیب ہو گیا۔ اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ کا عجیب شعر ہے، فرماتے ہیں، آپ تک لائی جو موج غم مجھے، آپ تک لائی جو موج غم مجھے، اس پہ قرباں سینکڑوں ساحل ہوئے، سبحان اللہ۔ آپ تک لائی جو موج غم مجھے، طوفان آیا، غموں کا طوفان آ گیا، لیکن خدا تعالیٰ سے تعلق بڑھ گیا، فوراً وضو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی گھبراہٹ یا تشویش پیش آتی آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے. سبحان اللہ, نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دھیان اور ایسا آرام ملتا تھا کہ فرماتے تھے اے بلال ہماری راحت کا انتظام کرو, یعنی آزان دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ معاملہ تھا. تو جب کوئی مصیبت آتی ہے اور اللہ کی طرف بندہ رجوع ہوتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ مصیبت برائے رحمت ہے, اپنے قریب کرنے کا ایک بہانہ ہے, اپنے قریب کرنے کا, اپنا قرب عطا کرنے کا, انعامات کے عطا کرنے کا ایک بہانہ ہے. اور خدا نہ خواستہ مصیبت آئی اور شراب خانے کا رخ کیا, ناچ گانے کی طرف, کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے اپنے دل کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں اسے ان گندگیوں سے دھونے کی کوشش کرتے ہیں سکون حاصل کرنے کی. ذرا ناچ گانا دیکھ لیں بھائی, ذرا روح کی غذا ہے ناچ گانا, نعوذ باللہ تعالی من ذالک. میرے شیخ فرماتے تھے کہ ناچ گانا یہ گانا بجانا جو ہے روح کی غذا ہم مان لیتے ہیں, اگرچہ نہیں ہے لیکن ہے تو شیطانی روح کی غذا ہے, اس سے اور بے چینی بڑھ جائے گی. گناہ جو ہے کھارا پانی ہے, کڑوا پانی ہے کھارا, کہ جس کو پی کر پیاس اور شدید بڑھ جاتی ہے, غم اور بڑھ جاتے ہیں, پریشانی اور بڑھ جاتی ہے, انسان جو ہے دوزخی راستے پر چل پڑتا ہے جہاں کوئی چین کا تصور بھی نہیں ہے. تو بعض لوگ گناہوں سے اپنے کو سکون دینے کی کوشش کرتے ہیں, گویا زہر کھا کر جو ہے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں, یا نشہ کرنا چاہتے ہیں گناہوں کا, جس سے بجائے اس کے کہ کوئی فلاح پیدا ہو, کوئی بھلائی پیدا ہو, پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے. دیکھ لو نشے کرنے والے لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے, کہ وہ بےچارے سڑکوں پر لیٹے ہوتے ہیں, بے حال لیٹے ہوتے ہیں, کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں, نہ ان کو خود ہوش ہوتا ہے کہ ہم کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں, نشے میں دودھ پڑے جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے گناہوں کے نشہ ہم لوگوں پر چھا جاتا ہے, نشہ معصیت چھا جاتا ہے, معصیت سے اپنے آپ کو سکون دینے کی کوشش کرتے ہیں. میرے شیخ فرماتے ہیں آپ تک لائی جو موج رنج و غم, اس پہ قربان سینکڑوں ساحل ہوئے. کوئی پریشانی آ گئی, مصیبت آ گئی, خدا تعالیٰ سے تعلق بڑھ گیا ان سے تعلق, اور بھی دشمنی خلق رحمت ہو گئی, اللہ کی رحمت ہو گئی ہے. تو بھائی کوئی پریشانی آئی تھی, ہم غفلت میں تھے, گناہوں میں جا رہے تھے, لیکن کوئی پریشانی ایسی آ گئی, کوئی بھلا آدمی مل گیا, کہا کہ بھائی فلاں بزرگ ہیں ان کے پاس چلے جاؤ دعا کرا لو, وہاں جو گئے تو وہاں کا رنگ ڈھنگی اور دیکھا, وہاں جاتے ہی جو ہے وہ بالکل ہی یعنی قلب کو ایسا سکون عطا ہوا کہ اتنی سادگی میں چٹائی پہ بیٹھے ہیں چٹنی روٹی کھا رہے ہیں, لیکن سکون اس قدر ہے کہ سبحان اللہ تو مزہ آ گیا, وہ جگہ ایسی بھا گئی. اب وہاں جانے لگے تو وہاں دین کی باتیں سنی, اللہ کی محبت کی باتیں سنی, کہ ہمارے مالک تو ایسی محبت کرنے والے ہیں, ہم بندے کہاں جا رہے ہیں خدا کی نافرمانی میں. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ جو ہے ہمارے حضرت نے بیان فرمایا کہ دریا کنارے کپڑے دھو رہے تھے ایک مرتبہ, تو دیکھا کہ ایک جو ہے بچھو آیا ہے دریا کے کنارے پہ, اور ادھر سے دریا میں تیرتا ہوا ایک کچھوا. حضرت نے میزان فرمایا کہ کچھوا آ گیا, دیکھا کہ وہ جیسے ہی کنارے پر لگا کچھوا تو اسی وقت جو بچھو ہے وہ اچھل کر کود کر کچھوے کی پیٹھ پر بیٹھ گیا, کچھو صاحب پہ بچھو سوار ہو گئے, اور یہ چلا کچھوا دوسرے دریا کے دوسرے کنارے جہاں سے آیا تھا وہیں جانے لگا. یہ حیرت زدہ رہ گئے, ایک تماشا کبھی دیکھا نہیں, لاؤ دیکھیں کیا معاملہ ہے. دریا کم گہرائی کا تھا, چلتے رہے, پیچھے پیچھے دیکھا کہ دوسرے کنارے پر پہنچ کر وہ کچھو ٹھہر گیا اور بچھو اس پر سے اتر گیا. آگے چلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک رئیس کا بیٹا یا شہزادہ تھا, نشے میں دھت تھا, بالکل شراب پی کر بالکل نشے میں دھت تھا. تو اور یہ جو بچھو ہے یہ چلا, دیکھا کہ سامنے ایک کالا سانپ بھی ہے, ناگ ہے بہت ہی خطرناک, کہ ڈستے ہی ایک سیکنڈ میں جو ہے وہ انسان مر جائے. وہ اس کو ڈسنا چاہتا ہے, اس شہزادے کو قریب آ چکا ہے وہ. ادھر بچھو نے اچھل کر اس سانپ کے سر میں ایسا ڈنک مارا, یہ بھی بڑا زہریلا بچھو تھا, اس نے جو ڈنک مارا تو سانپ فوراً مر گیا تڑپ تڑپ کے. اس کے بعد ذوالنون مصری رحمہ اللہ نے اس شخص کا چہرہ دھویا اور اس کو صاف پاک صاف کیا. اب جو ہوش آیا اور آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ اتنے بڑے بزرگ اللہ والے حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ, تو پوچھا کہ کیا بات ہے, آپ یہاں کیسے؟ کہا کہ بھائی میں یہ تماشا سب قدرت کا دیکھ رہا تھا کہ تو اپنی موت سے غافل تھا, اپنے حالات سے غافل تھا, اللہ سے غافل تھا, لیکن اللہ تجھ سے غافل نہیں تھا, کہ اللہ نے تجھے بچانے کے لیے دریا پار سے ایک جانور کو بھیجا, اور تیری جان اس طرح سے بچائی. جیسے ہی اس نے قصہ محبت کا سنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندے سے ایسی محبت فرماتے ہیں, ایسی حفاظت فرمائی, بس اس کا دل بدل گیا اور رونے لگا اور حضرت جنون مصری رحمہ اللہ کے ہاتھ پر توبہ کر کے اللہ والا ہو گیا. تو یہ مصیبت بعض اوقات جو ہے وہ اس واسطے بھیجی جاتی ہے کہ بندہ جو ہے ہماری طرف رجوع کرے. ماں بچے کو چانٹا لگاتی ہے کہ گندے گندا کام نہ کرے, بوجہ رحمت کے لگاتی ہے. اب بچہ کیا کرتا ہے, روتا ہوا پھر ماں ہی کے جا کے چپٹ جاتا ہے, جس سے مار پڑی ہے اسی کے جا کے چپٹ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح یہ چپت لگا دیتے ہیں جب بندہ نالائق ہی کرتا ہے. چل کہاں پھرتا ہے مجھ سے دور دور, آ جا میری رحمت کی آغوش میں, آ جا میرے بندے میرے پاس. صبح و شام اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلا کر اپنے بندوں کو پکارتے ہیں ناشنوا آواز سے کہ اے میرے بندوں میری آغوش رحمت میں آ جاؤ, مجھ سے معافی مانگ لو, میں تمہیں معاف کر دوں گا. رات بھر کے گناہ دن میں معاف کر دوں گا, دن بھر توبہ, دن میں توبہ کرو گے رات بھر کے گناہ معاف کر دوں گا, اور رات میں توبہ کرو گے دن بھر کے گناہ معاف کر دوں گا. آ جاؤ میری رحمت کی آغوش میں, آ جاؤ میرے رحمت کے سائے میں, اس سے بھلا کیا زیادہ محبت ہوگی. یہ خطاب کن کو ہوتا ہے؟ گناہگاروں کو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی محبت فرمانے والے ہیں, تو اللہ تعالیٰ جب ایسی محبت اپنے بندوں سے فرماتے ہیں تو وہ کیوں اپنے بندوں کو ایسے ناموافق حالات میں ظلمن کیوں مبتلا کریں گے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے, ہر حالات میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے بندے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کا جو ہے فائدے کا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں جو ہے بندے ہی کے فائدہ منظور ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تسلیم و رضا کی توفیق نصیب فرمائے. اور ہاں یہ ہے کہ بھئی گناہ سے خوب بچیں, خصوصاً یہ بدنگاہی کا جو گناہ ہے یہ بہت بڑھ چکا ہے اور اس کے اتنے نقصانات رہے ہیں. بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے, بے پردگی بڑھتی جا رہی ہے, اور ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی, نافرمانی اور بغاوت, اور جو ہے چوریاں, ڈکیتیاں, بے انصافیاں, کیا کچھ نہیں ہو رہا, وہ سب کا سب یہی آلات بے حیائی کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو موبائلوں کا استعمال جو ہے وہ ترک کریں, اور خدا تعالیٰ کو, میرے شیخ فرماتے تھے کہ خدا تعالیٰ کے دربار میں کوئی پاسبان بھی نہیں, کوئی سیکرٹری نہیں کہ پہلے اس کو فون کریں پھر وہاں سے آگے فون ملے گا. خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کریں, اور خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ کسی تعلق والے سے اپنا تعلق مضبوط کریں, اور گناہوں سے خوب ہمت کے ساتھ بچیں. یہ اعتراض وغیرہ کہ بھئی ابھی زمانے میں یہ کہاں ہوتا ہے اور یہ پہلے کی باتیں ہیں, نعوذ باللہ, اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. آخر اسی زمانے کے اندر کتنے لوگ اولیاء اللہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں, نافرمانیوں سے بچ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طاعت میں لگے ہوئے ہیں. میرے شیخ الحدیث مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامۃ برکاتہم فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو. جنت کو آباد کرنے کی جگہ ہے دنیا. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ. اب جو بے نماز ہیں, نعوذ باللہ, نماز نہیں پڑھتے, کس قدر خسارے میں ہیں. کیا ملے گا پھر وہاں جا کے, کیا جمع کریں گے, کیا پائیں گے وہاں پر جا کر کے. نماز تو لائے نہیں, اچھا روزہ لائے, روزے میں بھی گڑبڑی, زکات لائے, زکات میں بھی گڑبڑی. کتنے لوگوں کے گھروں کے اندر بڑی بڑی اسکرینیں لگی ہیں. ہمارے علم میں آیا کہ ایک جگہ ایک شخص نے 1,00,000 روپے کی اسکرین خرید کے لگا دی بڑی سی گھر کے اندر. تو 2,00,000 روپے کی بھی لاتے ہیں لوگ, بڑی بڑی جدید لگا دیتے ہیں, وہ فخر سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر جو ہے بڑی یونیک چیز ہم لے کے آئے ہیں ڈھونڈ ڈھانڈ کے. لیکن کیا ہے, بڑا یونیک دوزخ لے آئے ہیں گھر کے اندر. اور زکات دینے کی جو ہے ہمت نہیں ہے, زکات نہیں دے رہے ہیں, قربانیاں نہیں کر رہے ہیں. ان کو لوگ پھر زکات بھی دے رہے ہیں, خود زکات مانگ رہے ہیں, نعوذ باللہ. ایسے لوگوں کو زکات دینا بھی معلوم کرنا چاہیے کہ جائز بھی ہے کہ نہیں, کہ گھر میں 1,00,000 روپے کی اسکرین لگی ہوئی ہے, ان کی زکات سے مدد کر رہے ہیں اور قربانی وہ کر نہیں رہے, ان کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں. اب قربانی تو کر دی لیکن اگر اس کو بتایا نہیں تو اس کی قربانی نہیں ہوئی, کسی کی بھی قربانی نہیں ہوئی, اس کا حصہ ڈال دیا بغیر بتائے ہوئے. تو جب تک کہ قربانی واجب ہے کسی کی, تو جب تک کہ اس کو بتائے نہیں کہ ہم تمہاری طرف سے قربانی کر رہے ہیں اور اس کا اقرار کرے, تب تک اس کی طرف سے قربانی بھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. تو غرض یہ کہ چھپ چھپ کر گناہ کرنا, یہی وجہ ہے دل غمگین رہتا ہے, افسردہ رہتا ہے اور مایوس مایوس رہتا ہے انسان. وہ تعلق اللہ کی جو روشن شمع دل کے اندر روشن ہو تو پھر کوئی مایوسی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے ہم سچی توبہ کریں, اور اپنے گناہوں پر ہم خوب خوب معافی مانگیں, اور خوب ہمت کے ساتھ جیسے جلوت میں ہم رہتے ہیں ویسے ہی خلوت میں باخدا رہیں. اللہ تعالیٰ کو ہر وقت حاضر و ناظر جانے. اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں, ہر وقت دیکھ رہے ہیں. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. ہاں جو بھی کام ہے وہ یہ نہ سوچو کہ شیخ نہیں دیکھ رہا, چلو ادھر سے مار لو ادھر سے مار لو رستہ, تو مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے, سکون کا خالق تو دیکھ رہا ہے. وہ بے چین کر دے گا, گردن مروڑ دے گا, پریشان کر دے گا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جس نے ہماری یاد سے اعراض کیا بس اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا. تلخ معیشت, پریشانیاں, ادھر مصیبت ادھر مصیبت. اس لیے بھائی گناہوں سے خوب ہمت کے ساتھ بچیں, اور کسی اللہ والے سے خاص تعلق پیدا کریں, اور اس کی ہدایات پر چلیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنین فی حب الدنیا وطول العمل, متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ فرمایا بوڑھے کا دل ہمیشہ دو باتوں میں جوان رہتا ہے, یعنی دنیا کی محبت میں اور آرزو کی برازی میں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں تشریح میں کہ دنیا کی محبت کے سبب اس کو موت سے کراہت ہوتی ہے, اور آرزو کی درازی سے نیک اعمال میں تاخیر کرتا ہے. بوڑھوں کو ہوشیار رہنا چاہیے, کیونکہ بوڑھوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت رہتی ہے, اور یہ بڑی خطرناک مرض ہے. حکیم الامت نے فرمایا ہے کہ دنیا کی محبت سب سے خطرناک مرض ہے, کیونکہ اب جانتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے, اور جب وہ اس کا انتقال ہو رہا ہوگا تو دنیا چھوٹنے لگتی ہے, اور چھڑانے والا اللہ تعالیٰ ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ سے شکایت پیدا ہو جاتی ہے مرتے وقت. تو یہ بہت خطرناک مرض ہے. اللہ سے تعلق بڑھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلق مع اللہ کی توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں موت اور اس کے بعد کی سنتوں کا بیان ہے. جب یہ معلوم ہونے لگے کہ موت کا وقت قریب ہے تو اس وقت جو لوگ وہاں موجود ہوں میت کا منہ مرنے والے کا منہ قبلے کی طرف پھیر دیں اور کلمے کی تلقین کریں, یعنی کلمہ خود پڑھنے لگے. آہستہ آواز سے کلمہ پڑھنا چاہیے, کلمہ پڑھنے کو کہنا نہیں چاہیے. جب موت قریب معلوم ہو تو یہ دعا پڑھے, اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی, ترجمہ اے اللہ مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے اوپر والے ساتھیوں میں پہنچا دے. اب یہ تعلق مع اللہ ہوگا تبھی تو ایسے وقت میں یہ دعا یاد بھی آئے گی, ورنہ بعض لوگ دنیا دار ہوتے ہیں جن میں دل میں محبت کٹی بچی بسی ہوئی ہوتی ہے, رچی بسی ہوتی ہے, تو پھر وہ تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ ایک وکیل تھا تو مرتے وقت بھی جو ہے اس کو یہ فکر تھی فلاں فائل وہاں رکھی ہے, فلاں فائل اس کو وہاں رکھ دو. اللہ کی محبت سے محروم, اللہ کے تعلق سے محروم چلا گیا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی, جب روح نکلنے کے آثار محسوس ہوں تو یہ دعا پڑھیں, اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت. اسی لیے مناجات مقبول اور دیگر دعاؤں کے اندر ان دعاؤں کا اہتمام رکھنا چاہیے, تاکہ اللہ تعالیٰ وقت پہ ہمیں یاد دلا دیں. اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت, ترجمہ اے اللہ موت کی سختیوں کے موقع پر میری مدد فرما. اور جب موت واقع ہو جائے تو اہل تعلق یہ دعا پڑھیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, ترجمہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں, اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور اس کے عوض مجھے اس سے اچھا بدل عنایت فرما دے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ کے بعد شمائل و اخلاق و عادات میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کی یہ کیفیت تھی کہ آپ نے رکانہ کو جو اپنے اہل زمانہ میں بہت قوی مشہور تھے کشتی میں گرا دیا, جبکہ ان کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اپنے اسلام کو اس پر معلق کیا کہ مجھ کو کشتی میں گرا دیجیے. اور قبل زمانہ اسلام کے آپ نے ابو رکانہ کو کشتی میں گرا دیا تھا, وہ دوسری تیسری بار پھر آپ سے مقابل ہوا, آپ ہر بار میں اس کو پچھاڑ پچھاڑ دیتے تھے, اور آپ تیز چلتے تھے کہ جیسے زمین لپٹی چلی آ رہی ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بڑی کوشش کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ چل سکیں اور آپ کچھ اہتمام بھی دوڑنے کا نہ فرماتے تھے، پھر بھی ہم تھک جاتے تھے، اور آپ کا ہنسنا تبسم ہوتا تھا، اور جب گوشے کی کسی چیز کو دیکھتے تھے تو پورے اس طرف مڑ کر دیکھتے، یعنی چوری چوری نظروں سے نہ دیکھتے بلکہ پورا مڑ کر دیکھتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر رب اغفر وارحم وانت خیر رب اغفر وارحم وانت خیر ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین۔ اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما، اس کی کوتاہیوں غلطیوں کو معاف فرما، اور ہم سب کو ہر گناہ سے نفرت عطا فرما، ہر گناہ سے اجتناب نصیب فرما، اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا لے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا لے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا لے۔ یا اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، ہم سب کو اپنا وفادار بنا لے، بے وفائی سے، نمک حرامی سے میری، میرے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان کے جالوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ بدنگاہی ہو، غیبت ہو، بدگمانی ہو، اے اللہ ہر گناہ سے نفرت عطا فرما دے، ہر گناہ سے 100% اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نامحرموں سے، حسینوں سے، اے اللہ 100% اجتناب عیناً قلباً غالباً ہر طرح سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دلوں میں یہ جو غیر بسا ہے، خدا ہمارے دلوں کو اس سے پاک فرما دے، بے حیائی کے ماحول سے، بے حیائی سے، نامحرموں سے، بے تکلفی سے، اور اے اللہ ان کے قرب سے بھی، اے اللہ ہمیں پناہ نصیب فرما دے، اللہ پناہ عطا فرما دے، اللہ پناہ عطا فرما دے۔ اللہ اس کی خرابیوں سے، اللہ اس کی خرابیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو حیا عطا فرما دے، شرم و حیا عطا فرما دے۔ اے اللہ شرم و حیا عطا فرما دے۔ اے اللہ بے روزگاروں کو آسان، حلال، بابرکت روزی نصیب فرما دے۔ اے اللہ روزیوں میں خوب برکت اور کشادگی نصیب فرما دے۔ ہر مسلمان کو مجھ سمیت خوشحالی نصیب فرما۔ اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، پریشان حالوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کے مسائل کو حل فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے اسباب بنا۔ اے اللہ ان کے قرضے ادا کروا دے۔ اے اللہ اور جس کا قرض کسی نے دبایا ہوا ہے، خدایا اس کے قرض کی ادائیگی کی اس کو توفیق دے دے۔ دنیا ہی میں اللہ مکافات کی توفیق دے دے۔ اے اللہ دنیا ہی میں، اے اللہ معافی تلافی کی توفیق دے دے۔ اے اللہ کسی کا ہم نے حق دبایا ہو، کسی کو ہم نے اذیت دی ہو، کسی کو ہم سے تکلیف پہنچی ہو، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، جانے میں پہنچی ہو، انجانے میں پہنچی ہو، معاف فرما دے، اور جو موجود ہو اس سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ غیبت سے، بدگمانی سے، بدنگاہی سے، اور حسد سے، اور کینہ سے، اور بغض سے، اور تکبر سے، عجب سے، اور بے جا غصے سے، اے خدا ہم سب کی حفاظت فرما۔ ان بور بور اخلاق رذیلہ سے مجھ کو بھی پاک فرما، میرے گھر والوں کو بھی پاک فرما، اور تمام دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، اور تمام مسلمانوں کو پاک فرما۔ اے اللہ ہمارے قلوب کا تزکیہ کامل فرما دے۔ اللہ جھگڑوں سے، ناچاقی سے، نا اتفاقی سے میری، میرے گھر والوں کی، اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات ونجنا من الظلمات الى النور۔ اللہم عافنا فی قدرتک وادخلنا فی رحمتک وقض اجلنا فی طاعتک واختم لنا بخیر عملنا واجعل ثوابه الجنہ۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا۔ اللهم اجعلنا اخشاك كأننا اراك ابدا حتى القاك، واسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك۔ اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اے اللہ جس بھائی کو جو بھی حاجت ہو، بہن کو جو بھی حاجت ہو، اے خدایا اس کی جائز حاجات کو غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں دینی ضروریات ہیں، دینی مدارس ہیں اور مساجد ہیں، اور جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے، اے اللہ اس کی غیب سے مدد و نصرت فرما، ہر طرح سے مدد و نصرت فرما، مال سے بھی نصرت فرما۔ اے اللہ مال سے بھی مدد و نصرت فرما۔ جہاں جہاں جیسے ہمارے شیخ کی جامعہ ہے اور ہمارے بچے کا مدرسہ ہے، اے اللہ اور جہاں جہاں بھی دینی کاموں میں ضرورت ہے، اے اللہ ضرورت سے زیادہ وسائل عطا فرما۔ اے اللہ خوب خوب بھر بھر کے عطا فرما دے، اور شرف قبولیت کے ساتھ طریقہ کابر پر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما, ان کے رتبے بہت بلند فرما. اے اللہ ان کے آل و اولاد اور اہل و عیال اور قیامت تک کی آنے والی نسلیں اور ہم سب کو اللہ صاحب اقوی نسبت بنا, اپنے اقص الخواص میں ہم کو شامل فرما. اے اللہ ہم سب کو تقوی کامل والی حیات نصیب فرما, کامل تقوی والی حیات نصیب فرما, کامل دین عطا فرما, کامل الایمان کامل الاسلام بنا. اے اللہ ہم سب کو خاتمہ ایمان پر مقدر فرما. اے اللہ بے حساب مغفرت فرما, اے اللہ بے حساب مغفرت فرما کر دخول اولی جنت میں اپنے بزرگوں کا ساتھ نصیب فرما, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ہمارے ملک سے سود اور رشوت کا خاتمہ فرما. اے اللہ مکمل خاتمہ فرما دے, بدعنوانیوں کا خاتمہ فرما دے, دھوکے بازیوں کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ فحاشی اور بدکاری کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک میں صحیح معنوں میں اسلامی نظام عطا فرما, ہم سب کو اسلام پسند بنا. اے اللہ نفس و شیطان پسند نہ بنا. اے اللہ دوزخ کے راستے سے ہم سب کی حفاظت فرما اور سنت کا شریعت کا سیدھا اور سچا راستہ ہم سب کو عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.